الرحمن الرحيم. سورہ رعد ہے، یہ بھی مکی ہے، یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت، اور پھر ان کے متعلق جو اعتراضات ہیں ان کا جواب ہے، یہی اس سورت کا موضوع ہے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہاری پروردگار سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، یہ اس بات توحید کے دلائل ہیں۔ یدبر الامر میں بتا دیا کہ اللہ نے چیزوں کو پیدا بھی فرمایا، اور اس کا انتظام بھی اب اللہ کے پاس ہے، نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے۔ وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، وہ ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہاں بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے ان کا یہ کہنا کہ واقعی عجیب ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توغ پڑے ہوئی ہیں۔ آگے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے تک پہلے تم سے بدحالی کے جلدی مچائی ہوئی ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں بتایا کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے۔ اللہ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى، جس کسی مادے کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یہ بھی اللہ کے قدرت کے دلائل ہیں۔ آگے اللہ نے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یقین جانو اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ضابطہ یہی ہے، جب قوم اپنی حالت نہیں بدلتی تو اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا، ہاں جب قوم اپنی حالت بدل لے اور اپنے اعمال بدل لے اللہ بھی اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ والذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لہو دعوت الحق، وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کو سجدہ کرنے کا تذکرہ ہے، ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ قل من رب السماوات والارض، اے پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کی پرورش کرتا ہے، کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، تو موحد اور مشرک، رائے حق میں چلنے والا اور بے دینی کی راہ اختیار کرنے والا کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ انزل من السماء، آسمان سے بارش اتارنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلائل ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین پہ ٹھہر جاتی ہے۔ فرمایا کہ آدمی جب جو چیز مفید ہوتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ کا دین انسانیت کے لیے مفید ہے، یہ باقی رہے گا، اور باطل وقتی طور پہ ابھرتا ہے لیکن انسانیت کے لیے مفید نہیں تو وہ مٹ جایا کرتا ہے۔ باطل کا جوش نظر آتا ہے لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، حق سے انسانیت کو نفع ملتا ہے، یہ پائیدار چیز ہے۔ اسی کا ذکر فرمایا، اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ ہم تمہارے پروردگار کے طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہیں۔ عقل و ہوش کا معیار یہ ہے کہ وہ ہدایت پہ چل رہا ہو، اور جو ہدایت سے محروم ہے وہ حقیقت میں عقل کی روشنی سے بھی محروم ہے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو واقعی عقل مند لوگ ہیں، ان کے صفات، یعنی جو لوگ اللہ سے کی ہوئی عہد پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ عقل مندوں کی نشانیاں ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر صبر سے کام لیا ہے، نماز قائم کی ہے، ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے، وہ بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ یہ ہے عقل مند لوگ، جن کی خوبیاں اور آخر میں پھر ان کا بہترین بدلہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمام بہترین انجام ہے۔ صبر اور استقامت کے ساتھ اس دنیا میں دین پہ چلنا آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ صبر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے دین میں، مصیبت کی گھڑی میں جزا فضا نہ کرنا، یہ صبر کی ایک حصہ ہے، ورنہ اصل صبر یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ جم جانا، اللہ کے ہر حکم پہ جم جانا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کی ہوئی عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے رکھنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے، اور اصل وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ یہ تو وقتی ہے دنیا کی زندگی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وطن تو وہ ہے، یہ تو راہ سفر ہے، تھوڑی دیر اماں کے پیٹ میں رہے، کچھ عرصے کے لیے دنیا کے پیٹ میں رہیں گے، پھر اس کے بعد قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے، پھر اصل وطن آئے گا، پھر اصل وطن آئے گا۔ ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کی زندگی بدلی نہیں تھی، ان کا ایک اچھا دوست ابراہیم کی مجلس میں آیا، اور ابراہیم کی مجلس بڑی شاندار دیوان ایوان میں قائم ہے، آنے والا دوست دائیں بائیں جھانکنے لگا، تو ابراہیم کہنے لگا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا اس سرائے میں کہیں بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں، سرائے دوران سفر کہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ تو ابراہیم کو یہ بات بہت بری گزری، پیشانی پہ بل آ گئے، طبیعت پہ بوجھ ہوا کہ اتنا شاندار محل اور اس کو بھی یہ سرائے کہہ رہا ہے، دوست سمجھ گیا کہ میرے دوست کو میری بات بری لگی ہے، تو اس نے انداز بدلا، کہا اچھا یہ بتاؤ بھائی تمہارے دادا بھی تو یہ نشست لگا کرتے تھے، آج کہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا ابا تمہارے یہاں بیٹھا کرتے تھے کچھ عرصے پہلے؟ کہا ہاں اچانک ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو دوست نے کہا ابراہیم پھر یہ سرائے ہے نا، آئے اور چل دیے، آئے اور چل دیے، تم بھی چل دو گے؟ اے سرائے دہر مسافر ہو، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو تھے مقیم کل جہاں آج کہیں ان کا نشان نہیں۔ ہاں یہ ایک سرائے ہے، آدمی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر چل دیتا ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں بھائی۔ سفر میں جتنا بوجھ کم ہوتا ہے سفر آسانی سے گزرتا ہے، مت زندگی کا بوجھ بڑھاؤ ورنہ سفر اور مشکل ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں سفر ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، تو بھائی یہ سفر بھی ہلکا پھلکا ہونا چاہیے نا، جتنا سامان بڑھے گا سفر کا بوجھ بڑھے گا۔ اس لیے دنیا میں جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے وہ بڑے آرام سے چل پڑتا ہے، اور جو اپنی زندگی کو بوجھل بنا لیتا ہے اس کی سانس ہی نہیں نکلتی، سانس ہی نہیں نکلتی۔ چھوٹے گھر والا اورنگی ٹاؤن والا بڑے گھر کی طرف آسانی سے آ جائے گا، لیکن ڈیفینس والوں سے کہہ دو میاں اورنگی بھی جا کے اب تم رہائش اختیار کرو کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دنیا کا چھوٹا گھر جنت کے مقابلے میں تو چھوٹا ہی ہو، وہاں بڑا گھر بناؤ تاکہ یہاں سے جانا آسان ہو جائے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا جانا۔ تو یہ زندگی حقیقت تو یہی، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ زندگی ایسی ہے، سفر ہے میاں چل پڑنا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، نبوت کا تذکرہ ہے، نبوت کا تذکرہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ جب کوئی نہ مانے تو انہیں نشانی نظر ہی نہیں آتی، ورنہ اللہ کے نبی کے پاس سب سے بڑی نشانی قرآن ہے۔ ضد آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، ضد آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، پھر اسے دلائل نظر نہیں آتے۔ کہنے لگا اس شخص پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ہدایت کا ضابطہ یہی ہے، کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اتنی سستی ہدایت نہیں ہے بھائی، دولت دے دیتا ہے اور جاگیریں اور زمینیں بھی دے دیتا ہے، بن مانگی بھی دے دیتا ہے، بن محنت کی بھی دے دیتا ہے۔ باپ مالدار تھا مر گیا بیٹا مالدار بن گیا، باپ بادشاہ تھا مر گیا بیٹا شہزادہ بادشاہ بن گیا، باپ ایمان والا تھا بیٹا بھی ایمان والا ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ باپ نمازی تھا بیٹا بھی مرنے کے بعد نمازی بن جائے ضروری نہیں۔ ہاں تو ہدایت کا اللہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے، جو طلب دکھائے گا اسے دے گا۔ اس معاملے میں اللہ بڑا غیور ہے، جو ذرا بھی دین کے معاملے میں بے نیازی دکھائے گا اللہ پکڑ کے پھینک دے گا، اللہ پھینک دے گا۔ ابو لہب جو حسن و جمال میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا، ایسا سرخ تھا جیسے شعلہ چمکتا ہے ایسے دور سے چمک کر، اتنا حسین تھا، شعلوں کی طرح دور سے چمکتا تھا، اس کا لقب تھا ابو لہب۔ شروع میں ایک تعریف میں کہا جا کرتا تھا، بعد میں مذمت ہو گئی، مذمت کے لیے استعمال ہونے لگا، ایسا چمکتا تھا شعلے کی طرح۔ اور پھر سردار اور قریشی اور پھر نبی کا رشتہ دار، ساری نسبتیں، طلب نہیں تھی اللہ نے محروم کر دی، طلب نہیں تھی اللہ نے محروم کر دی۔ بلال سچی طلب لے کے آیا تو نبی کا غلام بن گیا۔ ہاں دین کا معاملہ طلب سے ہے بھائی۔ ہاں آج لوگ دنیا میں طلب دکھاتے ہیں، دین سے بے نیازی دکھاتے ہیں، جیسے انہیں دین کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ اس معاملے میں بڑا غیور ہے، بڑا غیور ہے، جو طلب دکھاتا ہے دین اللہ اسے دیتا ہے۔ دنیا اللہ دشمنوں کو دے دیتا ہے، دین اللہ صرف دوستوں کو دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من اناب، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا اطمینان کے لیے نہ جانے کیسے پاپڑ بیل رہی ہے، ہاں اور زندگی کی ساری وسائل اکٹھے کر کے اطمینان ہی چاہتی، جتنا چاہ رہی ہے اتنی اطمینان سے محروم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں میں جس کی طرف دنیا دوڑ رہی ہے اطمینان رکھا ہی نہیں ہے، اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا مجھے اطمینان نہیں ملا اللہ کی یاد سے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کی یاد میں کمی ہے، اللہ کی بات سچی ہے، لگتا ہے میں نسخہ صحیح استعمال نہیں کر رہا، میں نسخہ صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ ایک طبیب کو اپنے نسخے پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، میاں یہ استعمال کر لو، چند دن کے بعد مریض آتا ہے فائدہ نہیں ہو رہا، کہتا ہے بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، لگتا ہے کہیں بد پرہیزی ہو رہی ہے، جب وہ ذرا اصرار کرتا ہے ہاں ہاں آپ نے فرمایا یہ نہ کھانا میں وہ بھی کھا رہا ہوں، تو میاں پھر کہاں نسخہ فائدہ دے گا؟ تو اسے اپنے تجربے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، اور یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ اور علیم بذات الصدور اور لطیف وہ ذات کہہ رہی ہے کہ اس کو نسخوں کو استعمال کرے، پھر دیکھ کیسے اسے سکون ملتا ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو لگتا ہے کہیں نسخے کے استعمال میں غلطی ہو رہی ہے، کہیں نسخے کے استعمال میں غلطی ہو رہی ہے، ورنہ یہ نسخہ صحیح استعمال ہو۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم جس وقت ہے اسے پورا کر لے، اس کا دھیان ہر وقت رکھے، ہاں اس سے اللہ زندگیوں میں اطمینان نصیب فرماتا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے اور پارک میں واکنگ کر رہا ہے، آنکھ سے حرام دیکھ رہا ہے، تو خواب اس ذکر سے سکون ملے گا؟ ہاں یا ٹی وی کے سامنے بھی بیٹھا ہے تسبیح بھی چل رہی ہے، اس ذکر سے نہیں سکون نہیں ملنا۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرے، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھے، اس کی برکت سے اللہ اطمینان قلب نصیب فرماتا۔ تو یہ نسخہ 100% یقینی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ غرض جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ کما ارسلنا فی امہ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پہ نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے، کہہ دو وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اسی کی طرف مجھ کے لوٹ کے جانا ہے۔ اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتے یا اس کی بدولت زمین شک کر دی جاتی اور اس سے دریا نکل پڑتے یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو کچھ بھی دیکھ لیتے دلائل، یہ نہ مانتے۔ بل اللہ الامر جمیع، حقیقت یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنے ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری انسانوں کو زبردستی راہ پہ لے آتا؟ لیکن اللہ کا دنیا میں یہ نظام نہیں ہے، دنیا کی امتحان گاہ ہے، انسان کے ذمے ایک اختیار ہے اور اس اختیار سے ہدایت پہ آنا ہے، زبردستی نہیں، ورنہ تو دنیا کا مقصد یہ فوت ہو جاتا۔ اسی کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہاں اللہ کے نبی کو تسلی ہے، حقیقت یہ کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا، اب دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ اَفَمَن هُوَ قَائِمٌ، یہاں شرک کی مذمت ہے، بھلا یہ بتاؤ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کی اللہ کے ساتھ شریک مانی ہوئی ہیں، کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ، اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو پتہ بھی نہیں؟ یعنی یہ کیسا ہے کہ اللہ کے کوئی شریک ہیں اور اللہ کو پتہ ہی نہیں، ہاں اور تمہیں زیادہ پتہ ہے؟ اس کی مذمت فرمائی، فرما ان مشرکوں کے لیے لہم عذاب فی الحیات دنیا والا عذاب الآخرہ، فیصلوں کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا۔ ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کافروں کو دنیا میں عذاب نہیں ہوتا، ہاں تو میرے عزیزو اللہ کی بات سچی ہے، ہمارا دیکھنا غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عذاب کی صرف یہی شکل ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، وہ کنگلہ اور فقیر ہو جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، ہماری نظروں میں عذاب کی شکلیں یہی ہیں۔ ارے بھائی، دل کی بے سکونی سے بڑھ کر کیا عذاب ہوگا؟ بیوی بھی جوتے مارے، بیٹا بھی اولڈ ایج ہوم میں پھینک دے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کا، ہاں نہ گھر کا سکون، نہ باہر میں چین، اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا؟ ہاں، تو انسان صرف ظاہری شکل دیکھتا ہے عذاب کی، جو اس کی نظروں میں کاروبار تباہ ہو جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آسمان سے کوئی آفت گر جائے۔ نہ نہ، عذاب کی اور بھی شکلیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کسی کو بیٹا پکڑ کے اولڈ ایجوں میں پھینک دے، ابا آپ ہمارے گھر میں آئیں، کھانسی آتی ہے، گھر کا سکون خراب ہوتا ہے، ہاں آپ ہماری رات کو نیند خراب کرتے ہیں، کیا گزرتی اس باپ پر، ہاں کیا گزرتی ہوگی؟ یا بیوی اور بیٹا دونوں مل کر باپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، ہاں تو یہ کم عذاب ہے کیا؟ یہ کم عذاب ہے؟ تو بہت سارے عذاب کی اور شکلیں ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا تو سچ کہا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر بھی انہیں عذاب دیتا ہے۔ سکون تو نام کی چیز نہیں ہے نا، قریب سے بھی نہیں پھٹکی ان کی، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں سکون ہوتا کیا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ سکون کیا ہے۔ لہم عذاب، ہمارے ہاں ایک عیسائی آیا کمرے میں، پتہ نہیں کون سے ملک کا تھا، تو وہ کاروباری سلسلے میں آیا، تو اس کو وہ ساتھی کمرے میں لے کے آ گیا، تو ہم یہاں نیچے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، وہ اوپر بیٹھا رہا۔ تو بعد میں وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے، میرے اپنی زندگی پوری زندگی میں اس سے اچھا وقت میری زندگی میں کبھی نہیں گزرا، جو مجھے یہاں سکون ملا۔ الگ کیا تھا، ہم نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اوپر کمرے میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، کہا مجھے اپنی پوری زندگی میں ایسا سکون کبھی نہیں ملا۔ ہاں بظاہر وہ بہت، اس کا تقریباً دنیا کے 55 ملکوں میں کاروبار تھا، اتنا کام کرتا تھا، ہاں لیکن جو کہا مجھے یہاں سکون ملا ہے، زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا۔ تو بیچاروں کو کیا پتا سکون کس کا نام ہے، ہاں وہ تو برگر ناشتہ بھی راستے میں، برگر اٹھا کے راستے میں چلتے پھرتے کرتے ہیں، ہاں اور کھانا بھی کیا، جوتے پہنے ہوئے، موزے پہنے ہوئے، شوز پہنی ہوئی ہے، بسترے پہ کھائے، کھاتے کھاتے سو گئے، کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی صرف مسلمان کے پاس ہے اگر یہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اس کی دنیا بھی جنت بن سکتی ہے میاں، دنیا بھی مزیدار زندگی ہے، مزیدار زندگی۔ تو اللہ کی بات سچی ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا، اور کوئی نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، اس کا حال یہ کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، سبحان اللہ، ہاں کتنا خوبصورت منظر ہوگا، آدمی سبز و شاداب پہاڑوں پہ بیٹھا ہو، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، تو انسان پسند کرتا ہے نا۔ تو جنت میں پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہوں گی، لیکن اللہ نے اس منظر کشی کو جو قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، نہر نیچے سے چل رہی ہو، آدمی اوپر سے بیٹھا ہو، یہ انتہائی سکون کا، پانی کو دیکھنے میں ویسے ہی سکون ملتا ہے، پانی کے اندر رہنے سے، پانی کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ تو فرمایا نہریں چل رہی ہوں گی، یہ اوپر بیٹھا ہوگا، تجری من اکلہا دائم و ظلہا، ان کے پھل بھی صدا بہار ہیں اور اس کے چھاؤں بھی۔ یہ انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ میاں کہہ رہا ہے یہ نہریں کسے ملیں گی، اور یہ خوبصورت منظر کسے نصیب ہوگا، جو عبادت کرے گا، عبادت نہیں فرمایا، جو نماز پڑھے گا، نہیں جو روزے رکھے گا، فرمایا فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھے، گناہ بھی کر رہے ہیں، مشکل ہو جائے گی، تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کرتے، یہ وعدہ ان کے لیے ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پہ نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں سے وہ بھی ہیں جو اس کے بعد باتوں کا ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہہ دو مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی ایک خدائی میں شریک نہ مانوں, اسی بات کی دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا, اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا. اے پیغمبر, تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے, اگر اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا. نبی سے کہا گیا, امت کو سنایا جا رہا کہ اگر کافروں کی بات مانو گے اللہ کی پکڑ آئے گی, کوئی نہیں بچا سکے گا, کوئی نہیں بچا سکے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, حقیقت یہ کہ ہم نے تم سے پہلے ہی بہت سے رسول بھیجے ہیں, انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے. کفار کا ایک اعتراض تھا, یہ کیسا رسول ہے, یہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازار بھی جاتا ہے تجارت بھی کرتا ہے. فرمایا, پہلے جو رسول ہے ان کی بھی تو بال بچے تھے, کوئی ایک نئی چیز تو نہیں ہے کہ صرف آپ ہی ایسا کرتے ہیں, پہلے رسولوں کے بھی بچے بھی تھے بیوی بھی تھی سب کچھ تھا. فرمایا, وما کان للرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ لکل اجل کتاب, فرمایا کسی رسول کو اختیار نہیں تھا کہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے, ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ. ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے, حکم آتا ہے پھر منسوخ ہو جاتا ہے, پھر آتا ہے پھر منسوخ ہو جاتا ہے, پھر نیا حکم آ جاتا ہے. فرمایا, اللہ کی مرضی ہے, وہ جیسا چاہے جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ, پھر نبوت کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہے, جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں, چاہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں, یعنی انہیں عذاب ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں دکھا دیں, یا یہ کہ آپ کو دنیا سے اٹھا لیں اور پھر انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں. اولم یروا اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها, کیا ان لوگوں کو حقیقت نظر نہیں آتی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹائے چلے جا رہے ہیں, یعنی اسلام پھیلتا چلا جا رہا پھیلتا چلا جا رہا, انہیں نظر نہیں آ رہا. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, ہر فرمایا, جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھی, لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے, کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے. کافروں کو عنقریب پتہ لگ جائے گا اصل وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے, عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اس وطن کا بہترین انجام کس کے حصے میں آتا ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں تم پیغمبر نہیں ہو, کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, نید ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے, یہ بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع عقائد ہے اور ان کے انکار کرنے والوں کے خلاف سخت نتائج کا تذکرہ ہے. مشرقین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے, اس لیے صورت کے آخر میں اس بات ان کی دعا کا بھی تذکرہ ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک کے نفرت تھی, اور جو شرک پرست تھے حضرت ابراہیم نے ان سے برات کا اعلان کیا تھا, اسی کا تذکرہ اس صورت میں ہے. الف لام را, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس, یہاں رسالت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تم پہ نازل کی تاکہ تم لوگوں کو اس کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ, یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماواتی, اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پہ آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں, وہ پرلے درجے کے گمراہی میں مبتلا ہیں. دنیا پرست, اور جسے کہیں کہ لوگوں کو رائے حق سے روکنا اور دین کے معاملے میں شک اور شبہات پیدا کرنا, یہ بے دینی ہے. دنیا پرستی, دنیا کی ترجیح, اور لوگوں کو نیکیوں سے روکنا, برائیوں کی طرف آمادہ کرنا, اور ساتھ ساتھ دین کے اندر شک اور شبہات پیدا کرنا, یہ سخت بے دینی ہے, اس کی مذمت ہے. اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کے زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے, پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. یہ جو جملہ قرآن میں آتا ہے نا, اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, تو قرآن کی بعد آیتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. کہ اللہ گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو خود گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ پھر اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہے. اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. نولہی ما تولا، جو جس رخ پہ چل پڑتا ہے اللہ وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. بس اوقات خیال ہے جب اللہ گمراہی کر رہا ہے تو میں ہدایت پہ کیسے آؤں گا، ہاں؟ تو ایسا نہیں ہے، اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہی کی طرف چل پڑا، اور جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. وما ارسلنا ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، انہیں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دیں، اور اپنے قوم کو کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنے انعامات دیے، فرعون سے بچایا جو ظالم تھا اور تمہیں عذاب دیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں سے خدمت لیا کرتا تھا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی اور جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. ان تمام واقعات میں تمہاری پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہاری پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا اگر تم واقعی شکر ادا کیا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم نے شکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے. شکر پر نعمتوں کا بڑھنا 100% یقینی ہے، چاہے کمیت میں بڑھتی ہیں کبھی کیفیت میں بڑھتی ہیں، لیکن شکر کی بدولت نعمتیں ضرور بڑھتی ہیں، اس میں شک نہیں ہے. الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر کی بدولت جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نعمتیں نہیں ہیں شکر کی برکت سے وہ نعمتیں بھی اس کے پاس آ جاتی ہیں. اللہ کا شکر زبان سے ہو، اللہ کا شکر دل سے ہو کہ اللہ میں ان چیزوں کے لائق نہیں تھا، تو نے اپنے فضل سے عطا فرما دی. اور شکر کا تعلق جو حقیقی شکر ہے وہ یہ کہ اللہ کی ہر نعمت میں اللہ کی رضا میں استعمال کرو، پھر نعمتوں کا بڑھنا شکر کی بدولت یقینی ہے. الم یأتیکم نبأ الذین من قبلکم، بعض دیگر رسولوں کا اپنی قوموں کے سے جو معاملہ ہے اس کا ذکر یہاں ان آیتوں کے اندر فرمایا. پھر قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، انبیاء اور رسول بشر ہیں لیکن قوم نے ان کی بشریت کا انکار کیا ہے کہ آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو ان کے ان اعتراضات کا تذکرہ فرمایا. فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جب کہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی جس پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی بھی بھروسہ رکھنا چاہیے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین پہ واپس آنا پڑے گا، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. تو ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں بے دین لوگ اور سرکش لوگ مقابلے پہ آئے، اور انہوں نے اللہ کے ان پیارے بندوں کو ہمیشہ ستایا. یہ انبیاء کے ساتھ یہ سلسلہ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، حق اور باطل کا آمنا سامنا، خیر اور شر کے جھگڑا قیامت تک باقی رہے گا. یہ دونوں قوتیں آپس میں ہمیشہ دنیا کے اندر آمنے سامنے رہیں گی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ولن اسکننکم الارض من بعدہم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ان کے بعد یقین ہمیں تمہیں زمین پر بسائیں گے، یہ ہے اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہو. اور ان کافر نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈھینگے مارنے والے کا ہر درم نامراد ہو کر رہا. جب انہوں نے اللہ سے عذاب مانگا پھر عذاب آیا اور پھر وہ نامراد ہوئے. مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ کہ ان کے اعمال اس راک کی طرح ہیں جیسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا کر لے جائے. کافر اچھے عمل کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے راک اور تیز ہوا چلے تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا راک کا، ایسی فرمایا ان کے اعمال کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. علم تر ان اللہ خلق السماوات اللہ کے توحید کے دلائل ہیں وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء قیامت کا تذکرہ ہے یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے پھر یہ لوگ جو دنیا میں کمزور تھے بڑائی بگاڑنے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے وہاں پیچھے چلنے والے اپنے مقتدا اور اپنے پیشواؤں کو کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا تم آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو تو وہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جسے کہیں گے الجھ پڑیں گے اور شیطان بھی وہاں کہے گا جب اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہوگا کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے اور وہ کہے گا کہ آج وہ خود وہ بھی بیچ میں سے نکل جائے گا اور ان کو اور مایوسی اس سے ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق جو لوگ ایمان فرمایا جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ کہ اللہ نے تم سے جو سچا وعدہ کیا تھا میں تم سے وعدہ کیا تھا تو اس کے خلاف ورزی کی اور مجھے تم پر اس حدت کوئی اختیار حاصل نہیں تھا میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تم نے میری بات مان لی سارا قصوروار مجھے مت ٹھہراؤ شیطان کہنے لگا سارا قصوروار مجھے مت ٹھہراؤ میں نے تمہیں زبردستی پکڑ کے تھوڑی اس راستے پہ چلایا تھا راستہ بتایا تم نے قبول کر لیا چلے تم اپنے اختیار سے تھے تو یوں وہ بھی برات کا اعلان کرے گا وادخل الذین آمنوا اور اہل ایمان کے تذکرہ جو اللہ انہیں بالا خانہ عطا فرمائیں گے اس کا تذکرہ ہے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کلمہ طیبہ کیسی مثال بیان کی ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اکثر مفسرین نے فرمایا پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوتی ہیں اور تیز ہوائیں اور آندھیاں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں اسی طرح جب توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے تو ایمان کی خاطر اسے کیسی تکلیفوں یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں لیکن توحید کا جو کلمہ ان کے دل میں گھر کر چکا تھا اس میں مصائب کی ان آندھیوں سے ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا کھجور کے درخت کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور زمین کی کثاوتوں سے دور رہتی ہیں اسی طرح جب توحید کا کلمہ مومن کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک کام جو در حقیقت اس کلمے کی شاخیں ہیں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دنیا پرستی کے کثاوتوں سے یہ صاحب ایمان محفوظ رہتا ہے تو اس طرح کلمہ توحید کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها آگے وہ مثل کلمۃ خبیثہ اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہیں جیسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس میں ذرہ بھی جماؤ نہ ہو یہاں اس سے مراد ناپاک کلمے سے مراد کفر کا کلمہ ہے اس کی مثال ایسی خراب درخت کی ہے جس کی جڑ بالکل مضبوط نہ ہو بلکہ وہ جھاڑ جھنگاڑ سے شکل میں خود اگ جائے اس میں جماؤ بالکل نہیں ہوتا اس لیے جو شخص چاہے اسے آسانی سے اکھاڑ ڈالتا ہے اسی طرح کافرانہ عقیدوں کی کوئی عقلی یا نقلی بنیاد نہیں ہوتی اس کی تردید آسانی سے کی جا سکتی ہے اور غالباً اس سے مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی کہ کفر اور شرک کے جن عقیدوں نے آج مسلمانوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے کفر اور شرک کے ماننے والوں نے جس طرح آج مسلمانوں پر زمین تنگ کی گئی ہے عن قریب وقت آنے والا ہے جب ان کو اس سے اکھاڑ پھینکا جائے گا جیسے جھاڑ جھنگاڑ کو اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے اس لیے کہ کافروں کی کوئی حقیقت نہیں نہ ان کے نظریات میں پائیداری نہ ان کے عقیدے میں پائیداری نہ ان کی تہذیب میں پائیداری وہ تو جھاگ کی طرح ہیں اٹھتے ہیں اور ختم ہو جائیں گے تمہارے پاس ایک مضبوط چیز ہے کلمہ توحید تسلی رکھو آخر وجود اور قیام تم ہی لوگوں کا ہوگا اس میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت جو لوگ ایمان لائیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے کیا مطلب یعنی دنیا میں جماؤ عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن پر کتنی زبردستی کی جائے وہ کلمہ توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آخرت میں جماؤ کا مطلب یہ ہے کہ جب قبر میں اسے سوال و جواب ہوگا تو وہ اپنے کلمے اور عقیدے کا اظہار کرے گا جس سے وہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا مستحق بن جائے گا. تو اس آیت کے اندر عذاب قبر کا بھی تذکرہ ہے اور عذاب قبر کی زندگی کا بھی تذکرہ ہے. بعض نادان عقل پرست وہ کہتے ہیں قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے, ہاں قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی کبھی قبر کو دیکھتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں تو میرے عزیزو قبر اس گڑے کا نام نہیں ہے, صرف قبر صرف اس گڑے کا نام نہیں ہے, ورنہ جو لوگ اس گڑے میں نہیں دفن ہوتے کیا انہیں عذاب نہیں ہوتا اور کیا ان کے لیے جنت کے بالا خانے نہیں کھل جاتے؟ قبر نامے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور معاشر میں اٹھنے سے پہلے یہ سارا جو عرصہ ہے اسے قبر کی زندگی کہتے ہیں, اسے برزخ کہتے ہیں. برزخ مرنے کے بعد کی زندگی سے لے کر معاشر میں اٹھنے سے پہلے جو درمیان کی ساری زندگی ہے یہ قبر کی زندگی ہے. یہ گڑا اس قبر کی ایک شکل ہے, اس پوری زندگی کی ایک شکل ہے. اسی وجہ سے بس اوقات اللہ رب العزت اسی قبر کے اس گڑے کے اندر بھی عذاب کی شکلیں دکھا دیتا ہے, عذاب کی شکلیں دکھا دیا کرتا ہے. اور بس اوقات اللہ جو ان کو وہاں راحت دیتا ہے اللہ وہ شکلیں بھی دکھا دیتا ہے. کل ہی میں ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا قرآن کی عظمت کے بارے میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور ایک شخص نے جب اس کو تدفین کی تو اس کی ملازمت کا کارڈ اس کے اندر رہ گیا. ایک گھنٹے کے بعد جب وہ دفتر گیا تو اس کے خیال آیا کہ ملازمت کا کارڈ نہیں میرے پاس. اس نے اس کے رشتہ داروں سے کہا کہ میرا بہت قیمتی چیز قبر کے اندر رہ گئی ہے, اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنا یہ کارڈ قبر سے نکال دوں. مرنے والا مر گیا لیکن میرا کارڈ قبر میں چلا گیا, میں اسے کیسے نکالوں؟ چنانچہ قبر کھودی گئی دوبارہ تو کیا دیکھتا ہے کہ گلاب کے پھولوں سے پوری قبر خوشبو اور معطر ہے, پوری قبر معطر ہے. تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ کون سا اس کا عمل تھا. تو بتایا گیا کہ جب روز صبح سویرے جب اٹھتا تو قرآن یہ زیادہ اچھا پڑھنا نہیں جانتا تھا, لیکن قرآن کی آیات کے اوپر انگلی لگا کر ہر لین پہ یہ کہا کرتا تھا اے اللہ تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا. ہر آیت پہ انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا اے اللہ تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا, سچ کہا. تو بس اوقات اللہ رب العزت آخرت کی کامیابی کی کچھ شکلیں اس قبر کے اس گڑے کے اندر بھی دکھا دیتا ہے, اور بس اوقات عذاب کی شکلیں دنیا پڑھتی بھی ہے سنتی بھی ہے کہ بس اوقات اسی گڑے کے اندر عذاب کی شکلیں اللہ کی ناراضگی کی شکلیں نظر بھی آتی ہیں. ورنہ میرے عزیزوں اصل یہ ہے کہ قبر کی پوری زندگی مرنے کے بعد سے لے کر معاشر کے میدان تک جتنا جو عرصہ ہے یہ قبر کی زندگی. لیکن بعض لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں بدقسمتی سے وہ عذاب قبر کا انکار کر کہ کیسے ہوتا ہے عذاب قبر. تو ہوگا جب وہاں جائیں گے جب تھپڑ لگیں گے تب اندازہ ہوگا کیسے ہوتا ہے. اس لیے کہ برزخ نام ہی وہ ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے پردے کے اندر. برزخ کہتے ہیں پردہ, پردے کے اندر ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کی حقیقت کیا ہوگی وہ اللہ جانتا ہے. یؤمنون بالغیب, ہم تو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, ہمارے نبی نے کہا ہے تو بس ہم ایمان لے آئے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ جانتا ہے, کس کیفیت میں ہوگا, کس حال میں ہوگا. ہوگا جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ہوگا, جب قرآن نے بتا دیا تو ہوگی. ہماری عقل وہاں رسائی کرے نہ کرے, ہاں بس اوقات ایک پروگرام آپ نے کمپیوٹر میں فیڈ جسے رکھا ہی نہیں ہے, آپ چاہیں کہ وہ پروگرام اس کے اندر دیکھ لیں تو کہاں سے دیکھیں گے. تو بعض چیزیں اللہ نے عقل میں رکھی نہیں ہیں اور چاہے کہ عقل کے ذریعے نتیجے تک حاصل ہو جائے تو کیسے ہوگا. وہاں تو آپ کو وہی پر ایمان لانا ہوگا, وہاں عقل نہ چلائیں, وہاں تو وہی پر ایمان لانا ہوگا. ہاں اپنی عقل کو اس وحی کے تابع کر دیں تو پھر نتیجہ اور رزلٹ ٹھیک آئے گا. اسی کا ذکر فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ, فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا. جہنم یصلون وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا, انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں، ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو کیونکہ آخر میں تمہیں جانا ہے دوزخ کی طرف، دنیا میں تھوڑے سے مزے اڑا لو، ہاں پھر دوزخ ہی دوزخ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، یا اہل ایمان کی تعریف ہے، فرمایا میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو وہ نماز قائم کریں، ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے پوشیہ طور پہ اور اعلانیہ طور پہ نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ مرنے سے پہلے پہلے بھائی یہ نیکیاں کر لیں، مرنے سے پہلے پہلے جب مرنے لگے گا نا تو کہے گا اللہ میاں ذرا تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واقوم من الصالح، بڑا صدقہ کر دوں گا، بڑا صدقہ کروں گا اور بڑا نیک بن جاؤں گا۔ جب گلا دبائے گا نا فرشتہ آگے، پھر کہے گا فاصدق واقوم من الصالحین، اللہ میاں تھوڑی سی مہلت دے دے، بڑا صدقہ کروں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا۔ ہاں فرما اس گھڑی سے پہلے پہلے کر لو، اس گھڑی سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ کی توحید اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کا یہ نظام، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وآتاکم من کل ما سألتم وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دے دیا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت ہے انسان بڑا ناانصافی کرنے والا ہے، کھاتا اس کا ہے اور ناراض بھی اسی کرتا ہے۔ آپ کا نوکر آپ کے گھر پہ کھائے اور چوکی داری آپ کے پڑوسی میں آپ کے دشمن کی کرے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کیا بڑا احسان فراموش ہے، کان پکڑ کے نکال دیں گے، ظالم کہیں کہ تنخواہ میرے یہاں سے لیتا ہے اور عید کا جوڑا بھی مجھ سے لیتا ہے، کام میرے دشمن کے کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نعمتیں ہماری استعمال کرتا ہے اور کام ہمارے دشمن شیطان کے کرتا ہے، بڑا ناشکر ہے، بڑی ناانصافی ہے، کام کرتا بڑی ناانصافی کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کی توحید اور توحید پرستی کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور جسے کہیں کہ شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ باپ سعادت مند ہو تو اس کی زبان کے بول ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ اپنے لیے بھی ہدایت مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت مانگتا ہے، خود بھی شرک سے بیزار ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی شرک کی گندگیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کو بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہذا جو کوئی میری راہ پہ چلے وہ تو میرا ہے، جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنے کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اپنے بیٹے اسماعیل کو بیت اللہ کے پڑوس میں ٹھہرا دیا اور اللہ سے کہا اللہ اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ یہ نمازی بن جائے، اور مولا یہاں کوئی آبادی بھی کوئی نہیں تو آبادی کا نظام بھی فرما دے تاکہ ان کا معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سعادت مند باپ اور دور بھی اور دور اندیش باپ پہلے اولاد کی دینداری کی فکر کرتا ہے پھر اس کے معاش کی بھی فکر کرتا ہے، ہاں پہلے دینداری کی فکر کرتا ہے پھر اس کے معاش کی بھی فکر کرتا ہے۔ دینداری کی فکر کی مسجد کے قریب کا ماحول دے دیا، دینداری کی فکر کی اللہ سے اس کے لیے دینداری مانگی، پھر اللہ سے یہ بھی کہا اللہ معاش کا انتظام بھی تو کر دے۔ ہاں ہاں یہ ہے اولاد کی تربیت کا انداز، پہلے ان کا دین بچاؤ پھر ان کی دنیا کی بھی فکر کرو۔ ہاں اللہ، اور یہ بڑی جسے کہیں کہ کم عقلی ہے کہ ان کی دنیا بنانے کے لیے اس کا دین خطرے میں ڈال دو، ہاں اس کا دین خطرے میں ڈال دو، یہ سخت حماقت ہے، سخت بے دینی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، نبی اور نبیوں میں بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے اللہ یہ نیک بن جائیں اور ان کا معاش کا مسئلہ بھی حل کر دے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی. اے ہمارے رب, جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے, جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی. اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے. بے شک میرے رب بڑا دعائیں سننے والا ہے. یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں. اے ہمارے پروردگار, میری دعا قبول کر لیجئے. اے ہماری پروردگار, جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے, میرے والدین کی بھی, ان سب کو بھی جو ایمان رکھتے ہیں. ہاں, تو دعا اپنے لیے بھی کرنی چاہیے, ماں باپ کے لیے بھی کرنی چاہیے اور مسلمانوں کے لیے بھی کرنی چاہیے. دعا کا انداز یہی, رب اغفر لی, سب سے پہلے اپنی والدیہ, پھر والدین کی, وللمؤمنین, پھر سارے ایمان والوں کے لیے. ہاں, اس لیے کہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں, پھر بندوں میں جس کا مجھ پہ سب سے زیادہ حق ہے ماں باپ کا, پھر ایمان والے بھی تو میرے بھائی ہیں, ان کے لیے بھی دعا ہے. تو یہ دعا کا انداز ہے, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. یہ ظالم دنیا میں دن دناتے پھر رہے ہیں, مولا کب پکڑے گا انہیں؟ ہاں, انہیں کب پکڑے گا؟ اللہ نے فرمایا, ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کوئی ظالم کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے, سب جانتے ہیں, سب دیکھ رہا ہے. وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے, ان کی نگاہیں جپنے کو واپس نہیں آئیں گی, یعنی ایسے حیران ہو جائیں گے, آنکھیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی, نیچے ہوں گی نہیں, پلکیں جھکیں, پلکیں حرکت ہی نہیں کریں گی, دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس, اے پیغمبر, تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پہ آن پڑے گا, اس وقت یہ ظالم کہیں گے, اے ہماری پروردگار, ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دیجیے تاکہ آپ کی دعوت قبول کریں, پیغمبروں کی پیروی کریں. اس وقت ان سے کہا جائے گا, ارے کیا تم لوگوں کو قسمیں کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا تم پر کوئی زوال نہیں, پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا, اور تم لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا, یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی, ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھیں, لیکن تم اس وقت نہیں مان رہے تھے. اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے ہیں اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا, چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. کتنی بڑی چالیں اور کتنے بڑے منصوبے کفار کے کیوں نہ ہوں, لیکن اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ بھاری ہے. ہاں, لہذا اللہ کے بارے میں حد گر یہ خیال دل میں نہ لے کے آنا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا. یقین رکھو اللہ اپنے اقتدار میں سب پہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اس دن جب زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے, سب کے سب خدائے وحد کو ہار کے سامنے پیش ہوں گے. اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے, وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں گے اور ان کی قمیض تارکول کے ہوں گے جو تیزی سے آگ پکڑتی ہے, ان کی قمیض تارکول کی ہوگی جو تیزی سے آگ کو پکڑے گی, اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوگی, چہروں پہ آگ چھائی ہوگی, انگلی لگاؤ تو پتہ چل جاتا ہے, اور جب آگ چہروں پہ ہوگی تو کیا حال ہوگا. تاکہ اللہ ہر اس شخص کو اس کا بدلہ دے, یقین اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس کے لیے اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے, تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے, تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں. سورہ حجر ہے اور اس کے آغاز کے اندر بھی عذاب کا بیان اور کفار کے روز قیامت میں جو حسرت ہوگی اس کا تذکرہ ہے. کہ ربما ود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کافر حسرت کریں گے. ایک وقت آئے گا جب کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے, اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے, اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے, اور مارے حسرت کے انگلیاں چبا لیں گے, مارے حسرت کے, اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. آج ہمیں اسلام کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے, جب آنکھیں کھلیں گی پتہ چلے گا یہ اللہ نے ایسا قیمتی ہیرا کیسے عطا فرما دیا, بن مانگے ماں کی گود مل گئی نا مسلمان کی. ہاں کتنا اللہ نے فضل فرمایا کہ ایسا ماحول مل گیا کہ کانوں میں اذان کی آواز گونج گئی, ایسا ماحول مل گیا کہ ماں باپ کا سایہ مسلمان کا مل گیا. کتنا اللہ کا فضل ہوا گھر کے دہلیز کے اندر اللہ کے تذکرے مل گئے, کتنا اللہ کا احسان ہے. فرمایا تمنا کریں گے, حسرت کریں, کاش کے مسلمان ہوتے. درہم یا اکرو اے تمتو, اے پیغمبر انہیں اس کا ان کی حالت پہ چھوڑ دو, یہ خوب کھا لیں, مزے اڑا لیں, خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں. کافروں کو چھوڑ دو, کھاتے رہیں پیتے رہیں مزے کرتے رہیں کچھ دنوں کے لیے, کیونکہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا حقیقت کیا تھی. ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا رکھا تھا. آگے فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا, تم یقینی طور پر مجنون ہو. اگر واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتے, ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں, ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی. کفار کہا کرتے تھے آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں اترتا. اللہ نے فرمایا اگر فرشتہ آئے گا تو عذاب بھی ساتھ لے کے آئے گا. فرشتہ اسی وقت آتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر, یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا, اور قرآن کی اس آیت میں جہاں قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ ہے وہاں قرآن کے مضمون اور مفہوم اور معانی کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ لیا ہے اور وعدہ کیا ہے. تو ہمارا ایمان ہے جیسے قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا اسی طرح قیامت تک حدیث بھی محفوظ رہے گی, اس لیے کہ حدیث کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی اور حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. جو شخص کہتا ہے کہ حدیث غیر محفوظ ہے گویا کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن غیر محفوظ ہے. ہاں اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ حدیث بھی محفوظ ہے. ہاں اس لیے کہ قرآن کی حفاظت یہ موقوف ہے کہ حدیث محفوظ ہے. تو ہمارا ایمان ہے جیسے قرآن محفوظ ہے الفاظ کے لحاظ سے اسی طرح حدیث کی شکل میں قرآن کے معنی اور مفہوم بھی قیامت تک محفوظ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا ہدایت کی زندگی اختیار کرو اور ہدایت کا مضمون محفوظ ہی نہ ہو اور ہدایت کا طریقہ محفوظ ہی نہ ہو. یہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہے اور اس پر وہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. اللہ اس قسم کے ناانصافی سے پاک ہے, اللہ اس قسم کی ناانصافی سے پاک ہے. جیسے قیامت تک ہدایت لانا ضروری ہے اسی طرح اللہ نے قیامت تک ہدایت کی ساری چیزیں قرآن اور حدیث اور دین کا سارا حصہ الحمدللہ محفوظ رکھا ہے. ہاں اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے قرآن کے الفاظ کے لیے مکتب اور مکاتب بنائے جس سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے. اس کے لیے اللہ نے کچھ لوگ منتخب فرمائے جہاں دینی اداروں کے اندر حدیث کے الفاظ کی حفاظت ہو رہی, اللہ نے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا جنہوں نے قرآن اور حدیث کی معنی پر محنت کی اور امت میں مفسر کرائے, اور کچھ لوگوں نے حدیث کے معنی اور تفسیر حدیث کے معنی اور مفہوم پر محنت کی انہیں محدث کہا گیا, اور کچھ لوگوں نے قرآن حدیث کے جسے کہیں کہ خلاصہ نکالا جسے امت کے فقہا کہا گیا. یہ مختلف طبقے امت کے اندر ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس کام کے لیے لگائیں, اور یہ اللہ کا ایک انتظام تھا کہ اللہ نے ان چیزوں کو قیامت تک محفوظ کرنا تھا, اور انہوں نے پھر اللہ نے انتظام خود کیا, اس لیے ان کے حافظے بھی غیر معمولی, ان کے حافظے بھی غیر معمولی. آج ان کے حافظوں کا بس اوقات ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں ایسے اللہ رب العزت نے حافظ نصیب فرمائے تھے. ہمارے بزرگوں میں جن کو ابھی ایک صدی گزری ہے, حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف کے تقریباً 5500 احادیث, ہاں یہ اس انداز میں یاد تھی جیسے سورہ فاتحہ کسی کو یاد ہوتی ہے, اس انداز میں یاد. یہ تو ایک میں بتا رہا ہوں, ورنہ لاکھ لاکھ احادیث کا ذخیرہ الحمدللہ انہیں نوک زبان پہ یاد تھا, نوک زبان پہ یاد تھا. اس لیے کہ اللہ نے ایسے لوگ منتخب فرمائے جس کے ذریعے اللہ نے ایسے سینے منتخب فرمائے, ایسی زبانیں منتخب فرمائیں, ایسے حافظے اور ذہانتیں منتخب فرمائیں جنہوں نے یہ دین کی خدمت کرنی تھی تاکہ یہ سب چیزیں قیامت تک محفوظ رہیں. اللہ کیسے محفوظ کرے گا؟ یہی ہے کہ اللہ نے اس امت میں حفاظ پیدا کر دیے جنہوں نے اسے قرآن کے الفاظ محفوظ کر دیے. جب اس بر صغیر میں انگریز آیا اس نے تقریباً 350,000 قرآن کے نسخے سمندر میں ڈال دیے کہ قرآن ہی ختم کر دو, لیکن ایک ان کی ایک ریسرچ یا ان کی جسے کہیں کہ سروے ٹیم جب ایک دیہات میں گئی اور ایک نابینا شخص کے ارد اطراف میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور نابینا قاری ان کا قرآن سن رہا ہے، اس نے واپس آ کے رپورٹ دے دی کہ ٹھیک ہے تم نے قرآن کے صفحات تو سمندر میں ڈال دیے، یہ تو مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، اس سے کیسے نکالو گے؟ ہاں سبحان اللہ، اور اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں بڑا بڑھاپے سے لے کر ایک چھوٹا سا بچہ اس کے سینے میں قرآن یکساں محفوظ، ایک زبر کی بھی غلطی زیر کی بھی غلطی ہے سبحان اللہ، وہ پیچھے سے بول پڑتا غلط پڑ رہا، ہاں یہ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہے قرآن کا، اسی طرح اس کا معنی اور احادیث کا سلسلہ بھی اللہ نے ایسے ہی محفوظ کیا، صرف اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، ایک فن ہے احادیث کا، اسے کہتے ہیں اسماء الرجال کا فن، اسماء الرجال کا فن یہ کہ میں نے اپنے استاد سے ایک حدیث پڑھی، مثلا ایک حدیث میں نے پڑھی اپنے استاد سے انما الاعمال بالنیات، میرے استاد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، یہ میں نے ان سے حدیث پڑھی، تو ان سے حدیث پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، ان کے استاد نے کس سے پڑھی، ان کے استاد نے کس سے پڑھی، ان کے استاد نے کس سے پڑھی، یہ سلسلہ چلتے چلتے محمد رسول اللہ تک جاتا ہے، درمیان میں اللہ کے رسول سے لے کر میرے استاد تک یا مجھ تک جتنے واسطے ہیں، جتنے واسطے ہیں سبحان اللہ، ان کی پوری زندگیاں، پوری زندگیاں اور ان کی ساری عبادت کی شکلیں اور ان کے حافظے کی صلاحیت اور ان کی ذہانت کی صلاحیتیں اور ان کی عمریں اور ان کی رہائش گاہیں اور ان کے ارد گرد کا فضا، یہ سارا کا سارا ماحول بھی الحمدللہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کس نے یہ حدیث سنائی آپ کو، اس کا پورا ڈیٹا محفوظ ہے، پوری تفصیل موجود ہے، یہ اسماء الرجال کا ایک فن ہے جو صرف اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ الفاظ، یہ حدیث مجھے کیسے پہنچی، مثال کے طور پہ اس میں واسطے آ گئے کہ یہ حدیث مجھے حضرت سعد نے دی، حضرت سعد ایک صحابی ہیں، اب کوئی چاہے سعد کی زندگی کیسی تھی تو الحمدللہ سعد کی پوری زندگی آئینے کی طرح سامنے آ جائے گی، آئینے کی طرح سامنے آ جائے گی، تو جتنے بیچ میں سند ہوتی ہے نا، میں نے فلاں سے سنی فلاں، اسے کہتے ہیں سند، الحمدللہ اس سند میں جتنے افراد موجود ہیں ان کی ساری زندگیوں کا سلسلہ بھی محفوظ ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت، دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کسی امت کے پاس، کسی آسمانی دین کے پاس یہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں کہ ان کے پاس ان کے نبی کی زندگی محفوظ ہو اس انداز سے، یہ صرف اس امت کی زندگیاں محفوظ ہیں، اس امت کی نبی کی زندگی محفوظ ہے، اس لیے کہ اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے اور قیامت تک انسان کے لیے اسوہ اور نمونہ بننا ہے، اس لیے نبی کے مسواک سے لے کر بیت اللہ میں جانے تک اور بیت اللہ کے طواف کرنے تک، رات کی زندگی سے لے کر اور دن کی شام تک زندگی کا جتنا حصہ ہے الحمدللہ وہ محفوظ، پورا محفوظ ہے، تو انا نحن نزلنا، یہ بڑا فتنہ ہے اس وقت دنیا کے اندر احادیث کے بارے میں لوگوں کو شبہات میں ڈالا جا رہا کہ یہ تو ایسی ہے اور فلاں ہیں اور اس کا طریقہ تو غیر محفوظ ہے اور اتنے صدیوں کے بعد ہی تو اس کے بعد کتابوں کے اندر لکھی گئی، ہاں یہ نادان لوگ اپنے عقل و اپنے حافظے و ذہانت پہ جسے کہیں کہ اندازے لگا کر احادیث کے بارے میں شبہات ڈالتے ہیں، انہیں گیس کی اتنی بیماری ہے کہ صبح کی بات شام کو یاد نہیں رہتی، اور یہ سمجھتا ہے دنیا والوں کے پہلے بھی حافظے ایسے تھے، ہاں صبح کی بات شام کو ایسا گیس کا بخار ہے اس وقت معاشرے کے اندر، انہیں کیا یاد رہے گا، کیا یاد رہے گا، لیکن اعتراض کرتے ہیں محدثین پر، تنقید کرتے ہیں جسے کہیں کہ فقہا پر جن کی زندگیاں اس دین کی خدمت میں لگ گئیں اور ان کے حافظے اور ذہانت اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے غیر معمولی عطیت ہے، غیر معمولی عطیہ اور عطا تھی اللہ کی طرف سے، انا نحن نزلنا ذکرا و انا لو لحافظون ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین وما یاتیہم من رسول، اس میں بھی اللہ کے رسول کو تسلی ہے کہ ہمیشہ رسولوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ ان کے مخالفین نے کیا ہے، اور ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، پھر اللہ رب العزت نے اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس پہ چڑھتے بھی چلے جائیں تو لقالوا انما سقطت ابصارنا، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں، ایسے دلائل دکھا دیں، کوئی بھی دلیل دیکھ لیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, یہ اللہ کے توحید کا تذکرہ ہے اور اس کے قدرت کے مختلف دلائل ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, زمین کا بچھا دینا, اس میں پہاڑوں کا گاڑ دینا اور ہر قسم کے پھلوں کا اس کے اندر اگ جانا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش, اور اس کے انتہ میں اللہ نے مختلف قسم کے جسے کہیں کہ ذخیروں کا اکٹھا کر دینا, اس میں تمہارے لیے بھی روزی میں سامان پیدا کیے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتار دیتے ہیں. وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے, زندگی کا ایک دن طے ہے کہ جس دن اس پر موت آئے گی. اسی کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے, پھر شیطان کا سجدے کا انکار کرنا اور وراندہ درگاہ ہونا اور اللہ کے دربار سے ملعون ہو کے نکلنا. اسی کا تذکرہ فرمایا قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, یہاں شیطان نے مہلت مانگی اور کہا کہ مجھے قیامت تک مجھے باقی رکھنا اور مجھے مہلت دے دے. اللہ نے اسے مہلت دے دی. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي, پھر شیطان نے کہا یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا. مخلص پر شیطان کا دعویٰ نہیں چلتا, شیطان خود کہتا ہے کہ میرا دعویٰ مخلص پہ نہیں چلتا. ہاں جس کی زندگی میں خلوص ہو خلوص, ہاں وہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے. قال هذا صراط علی مستقیم, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعك من الغاوین, اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے, یقین رکھ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے. جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے, اس کے سات دروازے ہیں, ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان کے دوزخیوں کا ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے. دوسری طرف متقی لوگ باغات چشموں کے درمیان میں رہیں گے اور ان سے کہا جائے گا ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ اور ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر جنت میں بیٹھیں گے, وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. میرے بندوں کو بتا دو میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں, اور یہ بھی بتا دو میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے, میری بخشش بھی بہت بڑھیا ہے لیکن اگر توبہ نہ کی تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. وَنَبِّهُمْ مَنْ ضَيْفِ ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا تذکرہ جو انسانی شکل میں آئے اور قوم لوط کے لیے عذاب کا سلسلہ لے کے آئے, اس کا تذکرہ فرمایا آپ گھبرا گئے, انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دے دی, کہا بیٹا اس بڑھاپے کے اندر یہ کیسے ہوگا. فرمایا آپ مایوس نہ ہو, اللہ اپنی رحمت سے تمہیں بیٹا دینے والا ہے. پھر اللہ کے فرشتے قوم لوط کے لیے عذاب لے کے آئے اور قوم لوط حضرت لوط پر جو لوگ ایمان لے آئے انہیں نجات دے دی. بیوی بھی نافرمان تھی, وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی. فلما جاء آل لوط المرسلون, چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کے آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے, آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کے آئے ہیں, یقین رکھیے ہم سچے ہیں, لہذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے, آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں آپ کا حکم دیا جا رہا ہے. اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا. صبح ہوتی ہی ان کے لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی, وہی بستیاں آسمانوں پہ اٹھائیں زمین پہ پٹخ دی. شہر والے خوشی مناتے ہیں لوط کے پاس آ پہنچے. لوط نے ان سے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہذا مجھے رسوا نہ کرو, وہ ہم جنسی کے مرض میں مبتلا تھے, یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. وہ بری ارادے سے حضرت لوط کے گھر میں داخل ہوئے, حضرت لوط نے فرمایا مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو, اور فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, ہم تو فرشتے ہیں, یہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے. اسی کا تذکرہ فرمایا قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين, حضرت لوط نے کہا تم میرے کہنے پر عمل کرو, یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے نکاح میں تمہارے پاس موجود ہیں. یعنی قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں, قوم کی عورتیں نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں, یہ مطلب تھا کہ تمہارے گھر میں بیویاں موجود ہیں. ان وہ تمہارے نکاح میں موجود ہیں. لَأَمْرُكَ إِنَّمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَا مَهُونَ، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی مستی میں اندھے بنے ہوئے تھے. چنانچہ سورج نکلتی ان کو جھنگاڑنے آ پکڑا، پھر ہم نے زمین کو تاوبالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. حقیقت یہ کہ سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں. یہ بستیاں ایک ایسے راستے پہ واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں. یقین اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اور ایک بڑی عبرت ہے. یہ مکہ والے بھی اس راستے سے تجارت کے لیے آتے جاتے رہے. انہیں بھی چاہیے کہ لوط کی بستیوں سے عبرت پکڑیں. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور بے حیائی کے انتہائی درجے پہ پہنچے، کیسے اللہ رب العزت نے انہیں تاوبالا کر دیا. اور فرمایا اسی طرح عیکہ کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شہرا پہ واقع ہیں. اور حجر کے باشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، وہ ان سے منہ موڑتے رہے. وہ پہاڑوں کے تراش کر کے بے خوف و خطر بنا بنایا کرتے تھے. ایسے طاقتور قومی تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنے محلات بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کے اندر اپنے محلات. لیکن یہ طاقت اور قوت اور یہ اعلیٰ قسم کی قد و قامت اللہ کے عذاب سے بچنے میں انہیں کام نہ آئی. جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی بھی انہیں بچا نہ سکا. آگے پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے تمہیں سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. سات آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کو قرآن کے ساتھ مستقل ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا، اس لیے کہ سارے قرآن کا خلاصہ اور سارے قرآن کا دیباچہ اور سارے قرآن کا آئینہ سورہ فاتحہ موجود ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں. کافروں کی خوشحالی کو دیکھ کر رشک نہ کرو، ان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو. نظریں اٹھا، اللہ نے تن چیزوں سے نظریں جھکانے کا حکم دیا. ایک کیا فرمایا، عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایک. دوسرا فرمایا کافروں کی ترقی دیکھ کر رشک کی نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھو، کتنے خوشحال ہیں. ہاں فرمایا ایک جگہ فرمائی کہ نظریں اٹھا کے دیکھو. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات دنیا، ہاں ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی نظریں ان سے ہٹائیں نہیں، اللہ والوں کے چہروں سے اپنی نظریں ہٹائیں نہیں. ولا تعد عیناک عنہم، ہاں اپنی نظریں ہٹائیں نہیں. دنیا سے نظریں ہٹانے کا حکم ہے اور اللہ والوں کے چہروں پہ نظریں ڈالنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس سے آدمی کے عقل میں اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں عورتوں پہ نظر ہٹانے کا حکم ہے، دنیا کی چمک دمک سے نظریں ہٹانے کا حکم ہے، لیکن نیک لوگوں کے چہروں پہ دیکھنے کا حکم ہے. تو ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں. اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ان کے لیے اپنے شفقت کا بازو پھیلاؤ. یعنی ایمان والوں کے لیے آپ نرم ہو جائیں اور آپ شفقت کا مظاہرہ کریں، کندھے جھکا دیں، مہربانی کا معاملہ کریں، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں فرمایا آپ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقین ہے، مراد موت ہے. اور پھر سورہ نخل ہے، نخل شہد کی مکھی کا نام ہے. اتا امر اللہ، یہاں بھی توحید کا ابتدا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، تم عذاب میں جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ینزل الملائکۃ، یہ توحید کے دلائل ہیں. خلق السماوات، یہ بھی توحید کے عقلی دلائل ہیں. والانعام خلقھا لکم فیہا دفء و منافع و منہا تاکلون، چھپائے اسی نے پیدا کی ہے جس میں تمہارے لیے سردی میں بچاؤ کا سامان ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، انہیں میں سے تم کھاتے بھی ہو، گوشت بھی استعمال کرتے ہو، اس کے بال بھی استعمال کرتے ہو، اس کی جلد بھی، اس کی کھال بھی استعمال کرتے ہو، ان کی ہڈیاں بھی تمہارے کام آتی ہیں، بوجھ کے طور پہ جانوروں کو استعمال کرتے ہو. کتنے فائدے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ولکم فیہا جمال حین تریحون و حین تسرحون، آگے وعلی اللہ قصد السبیل و منہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ سیدھے راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پہ پہنچا بھی دیتا، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو، یوم بتلکم بی زرع و زیتون، اسی نے اللہ نے تمہارے لیے کھیتیاں زیتون کھجور درخت کے انگور درخت انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، حقیقت یہ کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں، اور اس نے دن رات کو اور سویا اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، یہ بھی اللہ کے توحید کے سارے دلائل ہیں، اولی سخر البحر لتأکلوا منہ لحماً، وہی جس نے سمندر کو کام پہ لگایا تاکہ تم اسے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی استعمال کرتے ہیں اس میں سے، والقا فی الارض رواسیا، اس نے زمین پر پہاڑوں کو لنگر ڈال دیے، جیسے جہاز کو لنگر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، اسے زمین پر اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ حرکت نہ کرے، افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون، اب بتاؤ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتی، کیا پھر بھی تم کو سبق نہیں ملتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، حقیقت یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ بے جان ہیں ان میں زندگی نہیں، ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تم قبر والوں سے مدد مانگ رہے ہو وہ تو مردے ہیں، وہ اپنی خبر نہیں، تمہاری کیا مدد کریں گے، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے، وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں، فَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، مشرکین کے گمراہی کا ذکر ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا گزرے لوگوں کے افسانے ہیں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لادیں گے، اور ان لوگوں کا بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں، فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فات اللہ بنیادہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے، پھر ہوا یہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا، پھر اوپر سے چھت بھی ان کے اوپر آ گری اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا، ثم یوم القیامۃ یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے، اسی طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری، یقین متقیوں کا گھر بہترین ہے، ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں، جنت کا تذکرہ ہے، اور جب ان پر فرشتے آئیں گے اور موت آئے گی تو سلامتی کی صدا یہ سنیں گے اور جنت کا پروانہ انہیں سنایا جائے گا، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، کفار کے اصرار پر وعید، او یاتی امر ربک، یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کسی بات کا منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، لگتا ہے یہ کافر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہی آئے اس لیے ایمان نہیں لے کے آ رہے، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا، کفار کا یہ کہنا کہ اگر ہم شرک کرنا برا ہوتا تو اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اسی کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک اختیار کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، ورنہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، ہاں کافروں کے بول یکساں ہیں ہر زمانے کے لحاظ سے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، واقعی یہ کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نبی پیغمبر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا، اِن تَحْرِصْ عَلَاهُمْ عَلَى هُدَاهُمْ، اے پیغمبر اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مددگار کی میسر نہیں آتے، واقسم و بلّہ جادہ ایمانی، ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بھلا کیوں نہیں کرے گا، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، پھر ہجرت کی فضیلت ذکر فرمائی کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقین سب سے بڑا ہے۔ کاش کے لوگ جان لیتے، جو لوگ دین کے خاطر ہجرت کرتے ہیں اور اپنے معاش کے بنے بنائے ٹھکانوں کو اللہ کے خاطر قربان کر دیتے ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا، اللہ اور کہیں ان کے معاش کے اسباب غیر سے انہیں مہیا کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کی ترجیح ایمان دین ہونا چاہیے، معاش کے سارے ٹھکانے یہ دوسرے درجے کے ہیں، اگر وہ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دے، اللہ غیب سے اس کے لیے معاش کی شکلیں بنا دے گا، لیکن اپنا ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں انسانوں ہی سے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی نازل کیا کرتے تھے، اے من کرو اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تقلید کس کا نام ہے؟ یہاں اللہ رب العزت نے تقلید کا حکم دیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، آپ علم والوں سے پوچھیں، علم والوں سے پوچھیں، یہ نہیں کہا تم خود پڑھ لو۔ ہاں تقلید نام ہے کہ کسی پر حسن ظن رکھ کے، اس کے علم پر اور اس کے عمل پر حسن ظن رکھ کے اس سے مسئلہ پوچھا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، اس کا نام تقلید ہے۔ ہاں کہ کسی کے حسن ظن رکھ کر، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک غیر مقلد آیا، غیر مقلد ان کے ہاں تقلید گناہ ہے اور ہمارے ہاں تقلید واجب ہے، تو غیر مقلد حضرت کی دعوت کی، حضرت دعوت میں چلے گئے، جب دعوت میں گئے تو حضرت نے فرمایا، جب حضرت نے کھانا کھا لیا حضرت نے فرمایا بھائی میں نے آپ کا نمک کھا لیا، اب میرے ذمہ ہے کہ میں تمہاری خیرخواہی میں ایک بات کہوں، خیرخواہی میں ایک بات کہوں، اور فرمایا اور تو کوئی مسئلہ نہیں، مسائل میں تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن دو گناہ تمہارے ہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ایک گناہ تو یہ کہ تمہارے اندر بدگمانی بہت ہوتی ہے، دوسری بدزبانی بہت ہوتی ہے، ایک بدگمانی بہت ہوتی ہے، بدزبانی بہت ہوتی ہے۔ بدگمانی یہ کہ تم بدگمانی کرتے ہو کہ چونکہ بخاری میں اس کی حدیث نہیں ہے یا سیاہ ستہ میں اس کی حدیث نہیں ہے، تمہاری بدگمانی ہوتی ہے کہ شاید اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ہاں حقیقت یہ ہے کہ سیاہ ستہ کے علاوہ بہت ساری احادیثی کتابیں ہیں اور حدیث کا اور ذخیرہ یہ موجود ہے، ایک تو تمہارے اندر یہ بدگمانی بہت ہے کہ جب تمہیں کوئی اپنے علم کے مطابق حدیث نہ ملے تم بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی حدیث ہے ہی نہیں، اس کی دلیل ہے ہی نہیں، اور دوسرا بدگمانی بدزبانی بہت ہے کہ تم ائمہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، ائمہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، اور علماء حقانیین اور ربانیین کی جو محنتیں ہیں تم ان کو نظر انداز کرتے ہو، تو بدزبانی میں بہت ہے، بدگمانی میں بہت ہے، یہ دونوں حرام ہیں۔ ہاں باقی فرما مسائل میں تو اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ دونوں گناہ کی چیزیں ہیں، بد زبانی اور بد گمانی، فرما یہ نہ ہو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض، فرما کہ یہ وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، وللہ یسجدوا، یہاں یہ بتایا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، یہاں شرک کی تردید ہے، معبود تو ایک ہی ہے، فإیاک فارہبون، اور اسی کا تذکرہ ہے آگے، ولہ ما فی السماوات، یہ سب دلائل ہیں توحید کے، اور شرک کرنے والوں کے لیے ترہیب اور وعید بھی ہے، ویجعلون للہ البنات سبحانا، اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، وہ خود اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں، یہ مشرکین کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرما اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، ہاں اپنے لیے بیٹے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں، فرمایا اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھر رکھی ہیں، سبحان اللہ، وہ خود اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کفار کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ناپسندیدہ چیز تھی، اور آج مسلمان جب سے دنیا پرست بنا ہے اس کی نظروں کے اندر بھی بیٹی کی پیدائش ناپسند ہو گئی ہے، ہاں اس لیے کہ اس نے اپنے معاشرے کے اندر اپنے لیے ایسی بیڑیاں بنا دیں اور ایسے رسم و رواج کے اندر یہ جکڑ گیا ہے کہ بیٹی آنے کا مطلب کیا ہے، خرچے بڑھ گئے، ہاں اس کو اتنا جہیز دینا پڑے گا، اس کے لیے گھر میں بٹھا کے اسے کھلانا پڑے گا، تو مسائل بڑھا دیے، اپنے پاؤں میں خود بیڑیاں ڈالی ہیں، اور آج مسلمان معاشرے کے اندر بھی بیٹی کو ناپسند کیا جاتا ہے، حالانکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، رحمت میں امتحان نہیں ہوتا، نعمت میں امتحان ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی کی چار بیٹیاں تھیں، چار بیٹیاں، بیٹے نہیں دنیا میں رہے، بیٹیاں دنیا کے اندر زندہ رہیں، تو نبی سے بھی مناسبت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بیٹی والوں کے بارے میں فرمایا، وہ جنت میں میرے ساتھ اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ ہاتھ دو انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ ہاں، لیکن کفار کے ماحول اور معاشرے کے اندر یہ مزاج تھا، بیٹیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ وہ ان کے ہاں بھی بیٹیاں ناپسند کی جاتی ہیں۔ اگر بیچاری کسی بچی کی دو تین بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ساس اس کا جینا دوبھر کر دیتی ہے، جیسے اس کا قصور ہے۔ ہاں، جیسے اس بیچاری کا قصور ہے، اللہ کی اس بیچاری کا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بلکہ نئی ریسرچ تو یہی ہے کہ عورت کا قصور نہیں ہوتا، کچھ قصور ہوتا ہے تو مرد کا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کچھ قصور ہوتا بھی ہے تو مرد کا ہی ہوتا ہے، عورت کا قصور تو نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن وہی معاشرے کے اندر کمزوروں کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ ہے۔ فرمایا، وَإِذَا بُشِرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کہ پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دیں یا اسے زمین میں گاڑ دیں، دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ بری بری باتیں تو انہی میں سے انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی مذمت فرمائی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، پھر اللہ نے فرمایا کافروں کی بدعماریوں پر اگر میں پکڑوں تو ایک بھی زمین پہ چلنے والا باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ ہر کافر کو بھی اور ہر گمراہ قوم کو بھی ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لَطَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اللہ کے نبی کو تسلی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ، پھر نبی کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ذکر فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری کہ تاکہ کتاب ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کے بیان کر دو جس میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئی ہیں، تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ نبی کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی وضاحت ہے، اور نبی کی زندگی اس کے لیے جسے کہیں کہ تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ سے ہم تمہیں صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، اندر پتہ نہیں کون سی مشینری لگی ہوئی ہے، گوبر الگ ہو جاتی ہے، خون الگ ہوتا ہے اور صاف ستھرا سفید دودھ مل جاتا ہے۔ ہاں، کیسی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ علماء نے ایک نقطہ یہاں لکھا، فرمایا جیسے وہ گندے ماحول کے اندر سے اللہ صاف دودھ نکالتا ہے، اگر اللہ کی طرف توجہ کر لو اللہ تمہیں گندے ماحول سے نکال کر ایسی صاف ستھرا دنیا سے نکال کے اپنے پاس بلا لے گا۔ ہاں ہاں، لیکن شرط ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر اللہ کی قدرت دکھائے گی، ہمیں گندے ماحول سے صاف ستھرا کر کے نکال دے گا۔ اسی کا ذکر فرمایا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجوروں کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی، بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کے جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا۔ شہد کی مکھی، سبحان اللہ، غیر معمولی قسم کے اس کے اندر فن موجود ہے انجینئرنگ کا، وہ اپنا گھر بناتی ہے اور ایسا بناتی ہے کہ سارے خانے اس کے یکساں ہوتے ہیں، اور سینکڑوں خانے ہوتے ہیں لیکن یکساں ہوتے ہیں، اور پورا اس کا ایک نظام ہوتا ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو بچے پیدا کرتی ہے، باقی بہت سارے ان کے سیکورٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ دور دور دار سے جا کر جب وہ شہد کی مکھی رس، پھولوں کا رس لے کے آتی ہے، تو وہ سیکورٹی آ کے پہلے چیک کرتی ہے کہ کہیں رس زہریلا تو نہیں ہے، اگر کوئی مکھی زہریلا لے کے آئے تو وہیں اس کی گردن بروڑ دی جاتی ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جب یہ شہد کی مکھی وہاں سے رس اٹھاتی ہے تو وہاں ایک نشان چھوڑ دیتی ہے تاکہ آنے والی مکھی کو پتہ چل جائے کہ یہاں وقت ضائع نہ کرے، میں یہاں سے لے کے چلی گئی۔ ہاں، ایک عجیب نظام ہے اللہ رب العزت، یہ ساری سمجھ بوجھ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی مکھی کے اندر رکھی، اور اس کے لعاب کے اندر اللہ نے اتنی شفا رکھ دی کہ اللہ نے اس کے بنائی ہوئی اس چیز کے اندر اللہ نے صحت رکھ دی۔ ہاں، تو یہ کون ہے؟ فرمایا اس کے اندر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے۔ ثم کلی من کل ثمرات فصل کے سبل ربک، کتنے دور دور تک مکھی جاتی ہے لیکن اس کے سر پر یا اس کے دم پہ ایسا انٹینا لگا ہوتا ہے، اسے پتہ ہو کہ راستہ یہ ہے۔ ہاں پھر واپس اسی راستے پہ اپنے جسے کہیں گے چھتے پر پہنچ جاتی ہے۔ فم کریم ان کل ثمرات فصل کی سب الرب کے ذلولہ، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر پھر ان راستوں پہ چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دی ہیں۔ اسی طرح اس مکی کے پیڑ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوک اللہ مملوک اللہ یقدر علی شیء، یہاں شرک کی نفی کی گئی اور اس کی مذمت کی گئی۔ وضرب اللہ مثلا رجلین، یہاں بھی شرک کی نفی پہ دوسری مثال دی۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی، ان میں سے ایک گنگا ہے جو کوئی کام نہیں کرتا اور اپنے آگے پر بوجھ بنا ہوا، اور اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کر نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، خود بھی سیدھے راستے پہ قائم ہے؟ مشرک اور مومن اور مشرک اور مواحد کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال ذکر فرمائی، وللہ غیب السماوات والارض، اور فرمایا آسمان اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود انعام بیوتا، گھر کا اصل مقصد جہاں قلب اور جسم کو سکون ملے، اور اب تو گھر میں جا کر ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ ہاں اللہ کہہ رہا گھر کا اصل مقصد جہاں دل اور جسم کو سکون مل جائے، یہ گھر کا اصل مقصد ہے۔ اگر گھر کے اندر یہ چیز موجود نہیں تو وہ گھر گھر نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ چیزیں جھونپڑی میں مل جائیں تو وہ گھر ہیں، اور اگر یہ چیزیں محلات میں نہ ملیں تو وہ بھی گھر نہیں، جیل خانے ہیں بھائی۔ جیل خانے کے اندر آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ ہاں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اسی کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے مویشوں کے کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، یعنی خیمے لگا دیتے ہو، خیمے لگا دیتے ہو، یہ تمہارے وہ بھی گھر ہیں اگر وہاں بھی میاں بیوی کے دل ملے ہوں اور بیٹے اور باپ کے درمیان تعلق اور محبت اور پیار کا رشتہ ہو، تو وہ کچے گھر بھی گھر ہیں۔ وہ کچے گھر اور خیمے لگائے ہوئے چھوٹی سی جھونپڑی، وہ بھی گھر ہیں اگر وہاں یہ سکون اور جسم کو راحت ملے، تو وہ بھی گھر ہیں۔ اگر یہ نہ ملے تو پھر گھر گھر نہیں ہے، پھر گھر گھر نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ویوم نبعث من کل امت، یہاں کفار کے لیے وعید ہے کل قیامت کے دن۔ قیامت کا ایک منظر ذکر فرمایا کہ یا اس دن کو یاد رکھو جب ہماری ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ان سے فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ اس کے آخرت کا تذکرہ ہے۔ ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ ہر بات کھول کھول کے بیان کریں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو، بے شک اللہ انصاف کا۔ اور وانزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمۃ وبشرى للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔